امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑھاپے سے قبل جوانی اور بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ جی ہاں سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا دربار یا رسول.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، اگرچہ دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں، حسب نسب، مال و دولت، مقام و منصب وغیرہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں. اسی لیے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے. سامعین، اور یہی اخلاق بے عزتی کو عزت دار بنا سکتا ہے، اور صاحب عزت کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے کم بھی کر سکتا ہے. اخلاق کی اسی اہمیت کے پیش نظر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے ایسے صاحبان عزت ہیں جن کا اخلاق انہیں ذلیل کرتا ہے، اور بہت سے ایسے ذلت والے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کا اخلاق صاحب عزت بنا دیتا ہے. جی ہاں سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت اور فادر ڈے کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 دی 13 رجب اور 14 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ رجب المرجب 37 آم الفیل کو رسول اسلام کے چچازاد بھائی، داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب علیہ السلام تھا. حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی. سن 2 ہجری قمری میں دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. شب ہجرت بستر رسول پر سو کر نبی کریم کی جان بچائی اور مدینے میں غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اسلام کی تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ کے یار و مددگار رہے. حضرت علی علیہ السلام انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے. آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علم بردار تھے. آپ اطاعت اور بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی اور اللہ تعالی کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں. آج سے ایام البیض یا ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا. اس دوران مومنین مساجد میں 3 دن قیام اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں. اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کرنے والے ان 3 دنوں کے دوران روزے رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، نیز دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے خود کو پروردگار عالم سے قریب تر کرتے ہیں. ان 3 دنوں میں اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے. May 10, 1377 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد علی حقی سرابی نے وفات پائی. وہ 1307 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے قریبی شہر سراب میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے تبریز چلے گئے. آیت اللہ حقی 16 برس کے تھے کہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قم چلے گئے. قم سے وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف گئے اور مذکورہ دونوں شہروں کی اعلیٰ دینی درسگاہوں کے بزرگ اساتذہ سے قصب فیض کیا. انہوں نے قم واپس آنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اسلامی علوم کی تدریس بھی کی. یہ بزرگ عالم دین 1355 ہجری شمسی میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کی طرف سے تہران آ گئے اور مسجد امام خمینی کی امامت سنبھالی. انقلابی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ حقی نے اس مسجد کو اسلامی انقلاب کی پیش رفت کے مضبوط محاذ میں تبدیل کر دیا اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا. آیت اللہ حقی کو لوگوں کی طرف سے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل اور مجلس شورا اسلامی کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا. May 14, 1761 عیسوی کو احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کی 3ری جنگ لڑی گئی. احمد شاہ عبدالی جو نادر شاہ درانی کا معتمد سالار تھا، اس کے انتقال کے بعد شاہی تخت و تاج کا وارث بن گیا. اس نے بر صغیر پر یکے بعد دیگرے 5 حملے کیے اور شمالی بر صغیر میں مرہٹہ اقتدار کی بیخکنی کر دی. 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ عبدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر 3ری اور سب سے بڑی جنگ ہوئی. چونکہ بیشتر مرہٹہ سردار روایتی جنگ سے ہٹ کر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے خلاف تھے، لہذا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. شام تک خونریز جنگ جاری رہی اور بالآخر مرہٹوں کے قدم اکھڑ گئے. پانی پت کے میدان میں شکست کے بعد مرہٹے پھر سنبھل نہ سکے. 14 جنوری 1875 عیسوی کو نوبل انعام یافتہ جرمن ڈاکٹر البرٹ شوئٹرز فرانس کے شہر الزاس میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی اور موسیقار بھی تھے۔ جرمنی کے جس علاقے میں شوئٹرز پیدا ہوئے تھے وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس میں شامل ہو گیا تھا۔ شوئٹرز ڈاکٹری کی تعلیم پوری کر کے افریقہ چلے گئے اور گیوبون میں ایک اسپتال قائم کیا۔ نیس اپنی پوری زندگی افریقہ کے غریب و نادار لوگوں کی مدد اور ان کے علاج و معالجے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں فلسفہ تمدن کتاب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 1952 میں ان کو بیماروں کی خدمات کے عوض میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 1965 میں البرٹ شوئٹرز کا انتقال ہو گیا۔ January 1942 کو مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں تاریخی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس کانفرنس میں کہ جو دوسری جنگ عظیم کے دوران تشکیل پائی، سب سے بڑی اتحادی طاقتوں کے سربراہان مملکت یعنی اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزے ویلڈ اور برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے شرکت کی، اور سسلی پر حملے کے منصوبے امریکہ کی طرف سے دوسرے ملکوں پر بمباری اور جنگ سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کی۔ اس کانفرنس کے آخر میں، جو کہ 10 روز تک جاری رہی، شریک ممالک کے نمائندوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس کی روح سے کہا گیا کہ اتحادی ممالک کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے تک جنگ جاری رہے گی۔ January 1991 کو غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے تیونس میں تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے اعلی عہدیدار صلاح خلف اور ان کے 2 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ صلاح خلف، جو ابو عیاد کے نام سے معروف تھے، پی ایل او کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور پی ایل او کے فوجی بازو تحریک فتح کے سیکورٹی انچارج تھے۔ پی ایل او کے ان عہدیداروں کے قتل سے وہ بھی ایک آزاد ملک یعنی تیونس کی قومی حاکمیت اور ارضی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی قانونی پابندی نہیں کرتی۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے 12 دیگر ممالک میں فلسطینی اور لبنانی تنظیموں کے لیڈروں کو قتل کیا ہے۔ اور 14 جنوری 2011 کو تیونس کے عامر حکمران زین العابدین بن علی نے عامریت کے خلاف اپنے ملک کے عوام کے قیام کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب میں آل سعود کے دامن میں پناہ لی۔ زین العابدین بن علی کے فرار کے بعد تیونس میں حبیب بو رقیبہ اور زین العابدین بن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لی۔ زین العابدین بن علی ایک فوجی افسر اور ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ وہ 1987 میں تقریباً 1 مہینے تک تیونس کے وزیر اعظم بھی رہے، اور 1987 میں ہی 33 سال سے ملک کی مسند اقتدار پر براجمان عامر حکمراں حبیب بو رقیبہ کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زین العابدین بن علی 23 برس تک تیونس کے اقتدار پر جمے رہے، اور اس دوران انہوں نے اسلام مخالف اور مغرب سے وابستہ پالیسی پر عمل کیا۔ حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف ایک نوجوان محنت کش کی خود سوزی زین العابدین بن علی کی مغرب نواز اور استبدادی حکومت کے خلاف تونسی عوام کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ استبدادیت مخالف اس قیام نے مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا، اور اس نے طوفان کی طرح مشرق وسطی کی سامراجی ممالک سے وابستہ استبدادی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ نیز خطے میں ایک تحریک کو جنم دیا جس کو اسلامی بیداری کہا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، عزت نفس اور گناہوں سے پرہیز، اور انسان اگر اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے جدا نہیں ہوگا اور گناہوں کا مرتکب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسے صراط مستقیم سے جدا کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود اس کی اپنی نظر میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے، جن کا آج یوم ولادت ہے، فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کی کرامت اور اہمیت کو سمجھ لیا وہ اسے معصیت سے ذلیل نہیں کرتا۔ سامعین، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے زمانے کے آداب زبردستی اپنے بچوں کو نہ سکھاؤ کہ وہ تمہارے زمانے کے بجائے کسی اور زمانے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں۔ کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں، جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی۔ سامعین، ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی:
من یک تاکسی می خواهم۔
من یک تاکسی می خواهم۔
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے۔
کجا تشریف می برید؟
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
خیابان فاطمی، ہوتل لالے۔
خیابان فاطمی، ہوتل لالے۔
جی ہاں، آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ ہوٹل لالے. البتہ یہاں خیابان فاطمی ہوٹل لالے آپ کو ظاہر ہے فارسی میں ہی کہنا ہے.
چقدر بار دارید؟
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان.
یک چمدان.
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس. سامن اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے. ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں, چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایه تاکسی تا هتل لاله چقدر است؟
کرایه تاکسی تا هتل لاله چقدر است؟
هتل لاله تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
یعنی آپ کرایے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے.
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے هتل لاله کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانے موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی, آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے. سامعین, آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے.
ٹاکسی.
ٹاکسی.
ٹیکسی.
بار.
بار.
سامان.
چمدان.
چمدان.
سوٹ کیس.
بسیار.
بسیار.
بہت زیادہ.
ایستگاہ.
ایستگاہ.
بس اسٹاپ یا اسٹیشن.
اتوبوس.
اتوبوس.
جی, اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے.
فرودگاہ.
فرودگاہ.
ایئرپورٹ. سامعین, ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یاد آوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے. سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے. ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے. جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے تین اسباق کے نوٹس بذریعے ڈاک ارسال کیے جائیں گے.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کا بے سرپرست بچوں کے مراکز کا دورہ. غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی. جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہونے کی خبریں. یمن کا ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کے ذریعے قابض اسرائیل پر حملہ. صہیونی وزارت جنگ کو نشانہ بنایا. صہیونی فوج کا میزائل ڈیفینس سسٹم ناکام. حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے کے مقصد سے ایران کے ساتھ چوتھی سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیے. اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور یوم پدران کی مناسبت سے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں
بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کے دو مراکز کا دورہ کیا ہے. انہوں نے منگل کو اس دورے کے دوران خانہ بہشت کا معائنہ کیا جو 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہے اور اسے شہدا کے اہل خانہ چلاتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کو فن و ہنر سکھانے اور معاشی طور پر خود مختار بنانے کے مرکز کا بھی دورہ کیا. یہ مرکز 15 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے مخصوص ہے. قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق رائے ہونے کی خبر دی ہے. قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ جنیوا میں ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور انجام پایا. کاظم غریب آبادی نے کہا کہ یہ مذاکرات سنجیدہ، شفاف اور تعمیری تھے اور ان میں کچھ مسائل پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ ہی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی موضوع کے بارے میں کچھ باتوں پر غور و خوص کیا گیا جو ایک سمجھوتے کے لیے ضروری ہے. کاظم غریب آبادی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ مذاکرات کو شروع ہونا چاہیے اور ایک سمجھوتے کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے مناسب ماحول پیدا کیا جائے. غزہ میں جاری صہیونی فوج کے جرائم کے دوران مزید 2 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی استقامتی تحریکوں اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں. ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی کے نامہ نگار 40 سالہ محمد بشیر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے. رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں شدید زخمی ہونے والے محمد بشیر منگل کی صبح آپریشن کے دوران شہید ہو گئے. دوسری جانب خاتون فلسطینی نامہ نگار اہلام نافذ التلولی مرکزی غزہ کے العمری علاقے میں اسرائیلی فوج کی پیر کی شام کو ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں. دنیا سنا اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا انخلا انجام پائے گا. یروشلم پوسٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلد ہی طے پانے والا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں غزہ سے 33 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ سے تدریجن پیچھے ہٹے گی. فریقین کے درمیان معاہدے کی کامیابی اور دیر پا امن کا انحصار صہیونی حکومت کی جانب سے اس کی مکمل پابندی کیے جانے پر ہوگا. اسرائیل ہر صہیونی خاتون فوجی کے بدلے ایسی 20 فلسطینی قیدی خواتین کو رہا کرے گا جنہیں اب تک قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. موصول رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سلی نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی فلسطین 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے کی گئی. یہ میزائل اپنے ہدف پر لگا اور اسرائیلی حکومت کا دفاعی سسٹم اسے روکنے میں ناکام رہا. یحییٰ سلی نے مزید کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے مظلوم فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں یافا شہر میں اسرائیلی وزارت جنگ کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کیا. یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت کے حملوں کے خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے صوبے بلوچستان کے علاقے چدکی اور سیستان و بلوچستان کے علاقے کوہک میں ایران کے ساتھ 4th سرحدی گزرگاہ کھولنے کے حتمی احکامات جاری کر دیے ہیں. موصول رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا حکم نامہ پاکستان کے بارڈر ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زبیر شاہ نے ایف بی آر کے توسط سے جاری کیا ہے، جس میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے کوہک سے متصل پنجگور ضلع میں واقع چدگی کے مقام پر ایک نئی سرحدی گزرگاہ قائم کی جائے گی۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی گزرگاہ کھولی جائے گی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے کا مقصد دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور خاص طور پر غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع کے لیے اشیائے خورنوش کا دوسرا قافلہ منگل کو 6 دن کے بعد ٹل کینٹ سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سے موصول رپورٹ کے مطابق 45 مال بردار گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں آٹا، گھی، چینی اور روزمرہ کی اشیاء سمیت تاجروں کا سامان بھجوایا گیا ہے، جبکہ قافلے کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مال بردار ٹرک پارا چنار، بوشہرہ، علی زئی اور دیگر متاثرہ علاقوں تک پہنچائے جائیں گے۔ کرم میں حالیہ کشیدگی کے بعد پہلا قافلہ 8 جنوری کو روانہ کیا گیا تھا۔ متاثرہ علاقوں میں ادویات اور سامان کی قلت میں کچھ حد تک کمی کا امکان ہے۔ ادھر کرم میں ٹل پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اسپیشل پروٹیکشن فورس کی بھرتی رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ضلع کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں، امن معاہدے کے بعد مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں، خوراک اور ادویات بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر قیام امن کو یقینی بنائیں گے۔ ہندوستانی سنیکت کسان مورچے ایس کے ایم کے غیر سیاسی دھڑے کے رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی بھوک ہڑتال منگل کو 50ویں دن بھی جاری رہی، جبکہ ڈاکٹروں نے ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ہندوستانی کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی بھوک ہڑتال منگل کو 50ویں دن بھی جاری رہی۔ ڈاکٹروں نے کسان رہنما کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ان کی بگڑتی صحت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ پاتڑا میں ایس کے ایم کے سیاسی و غیر سیاسی دھڑوں کی مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 18 جنوری کو کسان رہنما ایک بار پھر ملاقات کریں گے، تاکہ مرکز کی نئی زرعی مارکیٹنگ پالیسی کے خلاف متحدہ حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ کسان تنظیموں نے 18 جنوری کو ہندوستان کی مرکزی حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواب سلام کو لبنان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے بعد صدر جوزف اون نے انہیں نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نواب سلام کو کابینہ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کے 84 ممبران کی حمایت حاصل ہے، اور اس بنیاد پر انہیں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ نواب صاحب سلام اقوام متحدہ میں لبنان کے سابق سفیر اور ہیگ کی عالمی عدالت کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ نے موجودہ وزیر اعظم نجیب میقاتی کے مقابلے میں نواف صاحب سلام کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ لبنان کی ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ تیمور جمبلات نے وزارت عظمیٰ کے لیے نواف سلام کا نام پیش کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ لبنان میں اقتدار کی تقسیم دین و ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم اہل سنت اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مذہب سے ہوتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 13,000 سے زیادہ مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2,00,000 سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔ امریکی حکام تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات نہ صرف رکی نہیں ہیں بلکہ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات 2024 میں 58,70,00,000 بیرل تک پہنچ گئی تھی، جو کہ سن 2023 کے مقابلے میں 10.57% زیادہ رہی۔ اس بات کا اعلان یونائیٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران UANI نے کیا ہے۔ یونائیٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران UANI ایک ایسی تنظیم ہے جس نے حالیہ برسوں میں ایران کے ساتھ ملکوں کی تجارت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس تنظیم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ چین ایرانی تیل کا اہم خریدار ہے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اپنے تیل کی برآمدات جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس تنظیم نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ سن 2024 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایران تیزی سے اپنے اقدامات کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ سیونی لابی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے سن 2024 میں تیل کی نقل و حمل کے لیے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں حصہ لینے والے غیر ملکی پرچم والے ٹینکروں پر پابندیاں عائد ہونے کے سبب اپنے ہی ٹینکروں پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی کے موضوع پر آپ سے بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگلات میں لگی آگ نے شہر کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہزاروں کی تعداد میں گھر عمارتیں نظر آتش ہو گئے. بہت سے لوگ اس میں جاں بحق اور زخمی ہوئے اور دسیوں ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور بعض اطلاعات کے مطابق نقصان کا تخمینہ 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے. اس حوالے سے آگ کے جو مختلف وجوہات ہیں یا امریکی حکومت کی اس سلسلے میں نااہلی ہے، اور پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والے امریکی حکمران اپنے ملک میں لگی آگ پر قابو پانے میں کیوں ناکام رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں اور ہوا میں نمی کے کم تناسب سمیت موسمی حالات میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگل کی آگ پھیل رہی اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آگ کے باعث 13,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راک کا ڈھیر بن گئیں. 200,000 سے زائد افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی. آگ لگنے سے اب تک 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. لاس اینجلس میں لگی آگ کو امریکی تاریخ کی بدترین اور سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق نقصان کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. لاس اینجلس کاؤنٹی میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. ریڈ فلیگ وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. آگ اب تک 38,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو تباہ کر چکی ہے. لوٹ مار کی وارداتوں پر متاثرہ علاقوں میں رات کو کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. پولیس حکام کے مطابق پیسیفک پیلیسیڈس کا علاقہ آگ سے بری طرح تباہ ہوا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے الیسٹرز اور ارب پتی افراد کے گھر ہیں. آگ لگنے پر کئی نامور ہالی ووڈ شخصیات اربوں مالیت کے گھر خالی چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئی ہیں. ادھر تباہی کے مناظر پر تبصرہ کرتے ہوئے لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا نے شہر کا موازنہ ایٹم بم کے بعد کی تباہی کے مناظر سے کیا. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان علاقوں میں کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو. لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹین کرولی نے بتایا کہ ان کے محکمے کے بجٹ سے 17 ملین ڈالر کی کٹوتی اور پانی کی فراہمی کے مسائل نے فائر فائٹرز کی جنگل کی آگ پر قابو پانے کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے. لاس اینجلس میں جاری آتش زدگی کو ریاست کیلیفورنیا میں حالیہ برسوں میں سب سے شدید قدرتی آفات میں سے قرار دیا جا رہا ہے، جس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. غیر معمولی رفتار سے پھیلنے والی یہ آگ نہ صرف قدرتی وسائل کو تباہ کر رہی ہے، بلکہ ملک انتظامی اور امریکی حکومت کی ماحولیاتی پالیسیوں میں سنگین کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتی ہے. آگ کے پھیلاؤ کے اہم عوامل میں سے ایک قدرتی وسائل اور جنگلات کی بد انتظامی ہے. امریکی حکومت نے حالیہ برسوں میں جنگلات کے انتظام کے لیے بجٹ میں کمی کی ہے. بجٹ میں اس کی کمی کی وجہ سے آتش گیر مادے جیسے خشک شاخیں اور پتے جنگلوں میں جمع ہو گئے، جو تیزی سے آگ پھیلنے کا باعث بن گئے ہیں. ایک طرف اس آگ نے امریکی حکومت کی انتظامی نااہلی کو دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا ہے. بہت سے حکام اور تجزیہ کاروں نے لاس اینجلس میں ہونے والی آتش زدگی کا موازنہ امریکہ کی حمایت سے غزہ پر صحنی جارحیت اور اس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر تباہی سے کیا ہے، اور لاس اینجلس اور غزہ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہیں، جن سے وہاں پر پھیلنے والی تباہی کا اندازہ ہوتا ہے. ایران کے سابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنی ایکس پوسٹ میں کیلیفورنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور لکھا ہے کہ فطرت کے غضبناک ہونے سے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیلیفورنیا کے عوام سے ہمدردی ایک انسانی اقدام ہے۔ انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ کیلیفورنیا کی تلخ تصاویر غزہ میں تباہ ہونے والے گھروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کی یاد دلاتے ہیں۔
انداز جہاں کے ساتھ اسور قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں معزز مہمان ڈاکٹر سہیل رجبی کو، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ تہران کے فائر بریگیڈ ادارے کے سربراہ ہیں ڈاکٹر قدرت اللہ محمدی، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
عرض سلام احترام،
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر قدرت اللہ محمدی صاحب۔ پہلے یہ بتائیے کہ اتنی جو وسیع پیمانے پر آگ لگی ہے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں، ایک فائر بریگیڈ کے ایک ماہر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آگ لگنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں یہ جو حادثہ پیشہ آیا ہے امریکہ کے ریاست کیلیفورنیا میں، یہ ایک تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کی، اور ایسی کہیں آگ لگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آگ لگی ہے اس نے خطے میں آلودگی بہت زبردست اضافہ کیا ہے، خسارت اور نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کیلیفورنیا کے مکینوں کے لیے انتہائی نفسیاتی مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ اب جہاں تک آگ کی بات ہے تو میں یہ کہوں کہ کیلیفورنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا فائر بریگیڈ، ایئر فائر بریگیڈ سسٹم موجود ہے، اور یہ ایک ایسے علاقے کے اندر یہ آگ لگی ہے۔ کیلیفورنیا میں ہمیشہ آگ لگتی رہی ہے، چھوٹی بڑی آتش سوزی کے واقعات رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً جو ایسٹرن زون ہے امریکہ کا وہ پوری طرح سے آمادہ اور تیار تھا رہتا ہے وہاں پر، کہ اتنا بڑا وہاں پر فائر، ایئر فائر اسٹیشن وہاں پر موجود تھا۔ اور مجھے لیکن افسوس ہے کہ یہ اس کے باوجود وہ آگ پر قابو نہیں پا سکیں، اور یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسسمنٹ میں مشکل ان کو ہوئی ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس آگ کی شدت کتنی ہے اور اس پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے جو انٹرویوز آئے فائر بریگیڈز کے افسران کے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس میں قصوروار ہے، اور اس نے مختلف جو ضروری اشیاء تھیں، جو ضروری سامان تھا، وہ فراہم نہیں کیا، جس میں پانی کے ذخائر سب سے اہم ہیں کہ جو وہاں پر انہوں نے فراہم نہیں کیا، وہ تقریباً خالی تھے۔ لہذا اگر یہ تمام باتیں کنٹرول کی جاتی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت دیر سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ آگ اب قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو لازمی انتظامات کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ قابو پانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی ایران میں بھی جو اگربتی جو ہمارے یہاں یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جو آگ لگی ہے اس آگ کے بعد جب ہوا چلی ہے تو اس نے کام کو مزید دشوار بنا دیا ہے، اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائر فائٹر کی حیثیت سے کہ ہمارے یہاں جو ہم نے اس بات کی یعنی ہمیں ایک جگہ پر کہیں نہ کہیں اس کو آگ کو کاٹنا ہوگا، اور کیونکہ اس میں لوکل جو گراؤنڈ پر کام کرنے والے فائر فائٹرز ہیں ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکیں، لہذا ان کو آگ کو روکنے کے لیے ایک منسجم ہیلی بورن آپریشن کے ذریعے سے آگ کو کٹ کرنا چاہیے، ایک مقام پر اس کو کٹ لگانا چاہیے کہ تاکہ اس سے آگے ہی آگ پھیلنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ ایک ہوائی جہاز سے کام نہیں چلے گا، اور اس کے یعنی ایک ہوائی جہاز سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لیے ایک مسلسل ایئر لائن تشکیل دینے کی ضرورت تھی کہ جو مسلسل فائر فائٹر ایروپلین آئیں اور وہ مسلسل اس علاقے میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور جس علاقے میں آگ نہیں لگی اس کو کٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال سے نمٹنے میں وہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے، اور تقریباً جو ہے وہ آگ جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب وہ شہر کی جانب پھیلتی چلی جا رہی ہے، سیٹلڈ علاقوں کی طرف آ رہی ہے۔
ڈاکٹر محمدی صاحب، میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی حکومت جو دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بھی ہے اور اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنے اس شہر کو، اس آتش زدگی کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
میں نے اپنی باتوں میں اشارہ کیا پہلے بھی کہ ہماری جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذیلی باتوں کے اندر الجھ گئے کہ سب کے سب مل کر آگ اور بحران پر قابو پانے کے لیے کوشش کرتے، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی میں لگ گئے ہیں۔ لہذا ہاں، ایک اس وقت امریکہ میں صورت حال یہ ہے کہ حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ ایک دوسرے کو متہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آپریشن ہے فائر فائٹنگ آپریشن وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقے اندر، میں نے جو وہاں پر چیک کیا ہے، ہم تہران میں 5,000 کے قریب فائر فائٹنگ اسٹیشن موجود ہیں، لیکن ہمیں وہاں پر جو ہے وہ اتنے کم تعداد کے اندر فائر فائٹنگ اسٹیشن جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو امکانات وہاں پر موجود ہیں وہ کم ہیں، اور وہ اس علاقے کے اندر جہاں آگ لگی ہے وہاں پر انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے، کیونکہ جہاں پر وہ ایئر فائر فائٹنگ سسٹم لائن موجود ہے وہ بھی بیکار ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ وہ صحیح طور پر کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اب تک انہوں نے کوئی ایسا فارمولا بھی کوئی تیار نہیں کیا، اب تک کوئی منصوبہ بھی تیار نہیں کیا ہے، کہ کیونکہ جو آگ کی جو شدت ہے وہ ہوا کی وجہ سے جو ہے اس کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ہم نے جو خبروں میں سنا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال کو امریکہ کے چینلز کو، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کو جو ہے انہوں نے لوکل بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسکیٹرڈ طریقے سے انہوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی ہے۔
یہاں پر میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محمدی صاحب، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں پر وسائل کی کمی ہے، گویا امریکی حکومت جو ہے اس کی ترجیحات میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا اور اس کے علاوہ جو قدرتی حادثات ہیں، قدرتی آفات ہیں، ان سے بچنے کے لیے جتنا بجٹ چاہیے تھا وہ امریکی حکومت نے مختص نہیں کیا، بجٹ کی کمی کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے اس آگ پر قابو پانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیا یہ درست ہے؟
یہ جو صورتحال ہے اس میں تمام پورے ملک کا جو فائر فائٹنگ اسٹیشن ہے یا فائر فائٹنگ لائن ہے اس کی حمایت کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک شہر اور صرف کیلیفورنیا کے صوبے کی جو فائر فائٹنگ فورس ہے وہ اس پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اس کے لیے یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آگ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لہذا ان کو فوری ضرورت ہے کہ بین الاقوامی امداد کی بھی ضرورت ہے فائر فائٹنگ کے لیے، لہذا تاکہ لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچایا جا سکے، ان کے گھروں کو جلنے سے بچایا جا سکے، تہران کی جو فائر فائٹنگ آرگنائزیشن ہے یا فائر بریگیڈ ہے اس نے فوری طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ
جی.
کیلیفورنیا کی آگ پر قابو پانے کے لیے اپنی مدد بھیجنے کے لیے بھی ہم تیار رہی ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری اس درخواست کو اب تک انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. ہمارے پاس اس کی توانائی بھی ہے اور صلاحیت بھی موجود ہے، لہذا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر خاصی مس مینجڈ دکھائی دے رہی ہے، اور انہوں نے اب تک بین الاقوامی سطح پر جو مختلف ممالک ہیں ان سے جو ہے وہ امداد کی درخواست نہیں کی ہے، یعنی اور اب تک وہ اس پر قابو نہیں پا سکے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قدرت اللہ محمدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب. ڈاکٹر صاحب، باتیں آپ نے سنی ہمارے معزز مہمان کی، بہت ماہرانہ انداز سے جو ان کی پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کے تناظر میں یہ اپنی گفتگو کر رہے تھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہی ہے، آپ نے دیکھا، میں نے سوال بھی ان سے اسی حوالے سے کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، تو کیا اس میں امریکی حکمرانوں کی نااہلی کا دخل ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں افسوس ہے اس واقعے پر، اس سانحے پر کہ جو امریکہ میں ہوا ہے، اور بقول حافظ کے بنی آدم آزائے یک دیگرن، کہ انسان تمام انسان ایک جسم کا حصہ ہے، اور جسم کا کوئی حصہ اگر عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا انسانی جسم جو ہے وہ لرزہ بھر اندام ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی واقعا اتنی بڑے پیمانے پر یہ نقصان ہوا ہے کیلیفورنیا میں، اس پر افسوس تو یقیناً بنتا ہے، اور ہم ٹیلی ویژن تصاویر میں دیکھ رہے کہ یعنی اس آگ نے اس علاقے کے ثقافتی اور تاریخی سار کو بھی مٹا ڈالا ہے اور ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں اور ماحولیات کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اپنی جگہ پر ہمارے سامنے ہے، اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں، جیسا کہ تہران کے فائر فائٹر چیف نے اشارہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہاں پر بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر اس بات کا مشاہدہ کرتے کیلیفورنیا میں کہ کرائسس مینجمنٹ کی جاتی، بلکہ ہمیں جو ہے وہ مینجمنٹ کرائسس دکھائی دے رہی ہے، لہذا اس کے برعکس دکھائی دے رہا ہے. اور اب صورت حال ایک ایسے مقام پر پہنچی ہے کہ جہاں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور پانی کی کمی ہو گئی ہے، انسان اور جانور اور حیوانات اور نباتات سب تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے ہیں، اور میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر صورتحال بالکل متفاوت دکھائی دے رہی ہے.
آپ نے اشارہ کیا کہ بہرحال ایک انسانی المیہ ہے اور اس پہ افسوس کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ خود امریکہ کے اندر جب وہ اس بات پر قادر نہیں ہوا تو بہت سے ملکوں نے آفر کیا اس کو امداد کی، اور اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے بھی، ایران کے نائب صدر کی جانب سے بھی، اور ایران کی جو ہلال احمر سوسائٹی ہے اس کی جانب سے بھی امریکی حکام سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایران کے اس جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، ایران کے عوام ہمیشہ سے انسان دوست رہے ہیں، اور کبھی بھی وہ انسانی مسائل سے لا تعلق بھی نہیں بیٹھتے، اور انہوں نے جب بھی دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں، ایشیا میں، افریقہ میں یا لاطینی امریکہ میں ہے، دکھائی دیتے ہیں اس دنیا کے گوشے کنار کے اندر جو کچھ بھی حادثات اور واقعات نظر آتے ہیں جس میں انسانیت متاثر ہوتی ہے، تو ایرانی عوام کی انسانیت جاگتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اور وہ جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر نسل و رنگ و مذہب سے بالا تر ہو کر محض انسانی محبت کی بنیاد پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں. بڑی تعداد میں ایرانی امریکہ میں رہتے ہیں، تاجر ہیں، سائنسدان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسی طرح رفت و آمد کرتے ہیں، اور سیاسی مباحث سے قطع نظر اس کو انسانی نظر سے دیکھنا چاہیے، ثقافتی لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اور محبت کے جذبے کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے. اور ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کہ دنیا میں کہیں سیلاب آئے, کوئی حادثہ پیش آئے, جیسے پاکستان میں چند سال پہلے جب سیلاب آیا تھا شدید, ایران پہلا ملک تھا کہ جس نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد میں سب سے پیش پیش رہا, اور بے شمار امدادی سامان ایران نے یہاں سے بھیجا, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, ڈاکٹر محمدی نے بھی اشارہ کیا. یعنی امریکہ میں فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے کی جانب سے دیگر ممالک کو امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین اور ماہرین فائر بریگیڈ ماہرین جو ہیں وہ آ کر اس آگ کو بجھانے میں ان کی مدد کریں. اگرچہ ایسے موقع پر اس بات کی ضرورت تھی کہ امریکی حکام حالات اور دروازے کھولتے اور دنیا کے دیگر ممالک کے جو فائر فائٹنگ ماہرین ہیں مات حاصل کرتے تاکہ اتنا بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہوتا. اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے, املاک کو نقصان پہنچا ہے, جنگلات کو نشان پہنچا ہے, اور اسی طرح نقصان پہنچنے کے بہت سارے اسباب ہیں. آگ کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں, پورے کے پورے آبادیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں. اگرچہ سیاسی بنیادوں پر اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر پابندیوں کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, آج ایران کے عوام کے جو امریکی پابندیوں سے بری طرح متاثر ہیں وہ کیلیفورنیا کی آگ پر اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں.
اس وقت اسلام آباد کے سینئر صحافی جناب یاور بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یاور بخاری صاحب, امریکی شہر لاس اینجلس میں خوفناک آتش زدگی جاری ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے. بہرحال وہاں پر عام افراد, عام انسان اس کا نشانہ بنے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی ایک انسانی پہلو بھی رکھتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آگ کو کنٹرول کرنے میں وہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی باہی سپر پاور کہتا ہے, اس کی نااہلی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟
جی بالکل, میں تو اس یہ جو آگ لگی ہے اس کو بہت سے اینگل سے, بہت سے زاویوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول میں نہیں لایا جا رہا, قابو نہیں کی جا سکتی. 6 دن ہو گئے آج اس آگ کو لگی ہوئی کو, اور یہ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی ہے. اور امریکہ جیسی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے مینجمنٹ جو ہے وہ اس آگ پہ قابو پانے میں ناکام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں اس کو ایلیبوریٹ کر سکوں
جی,
اور اپنا جو نقطہ ہے اس کو واضح کر سکوں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو بالادستی کتابوں میں یا کہانیوں میں یا وہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس میں ظاہر کیا جاتا تھا وہ سب لغو تھا اور وہ جھوٹ پہ مبنی تھا. کیونکہ ہم نے بہت عرصہ پہلے دیکھا کہ اس نے جب اسلامی جمہوریہ انقلاب کا انقلاب آیا تھا ایران میں, تو اس انقلاب کے فوراً بعد ایران پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ان کی ٹیکنالوجی اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی, نمبر ایک. نمبر دو, پھر وہ جو ہے امریکہ میں یہ لاسٹ ایئر بھی آگ لگی اس پہ, ٹھیک ہے وہ ایک محدود پیمانے پہ ہوئی, وہ انہوں نے کافی عرصے بعد اس پہ قابو پا لیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مجھے آج کا دن یاد آ رہا ہے, 13 جنوری کو امریکہ کی جو افواج ہے, امریکہ کی جو نیوی ہے, انہوں نے ایران کے پاک پانیوں میں جو ہے وہ اپنی جارحیت کرنے کی کوشش کی تھی, تو 13 اور ان کے وہاں پہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور ایران کے غیور جو افواج ہیں انہوں نے ان کے لوگوں کو قیدی کر لیا تھا, ان کے فوجوں کو قیدی بنا لیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ڈرون حملے ایران پہ ہوئے تھے, ایران نے ان کو بھی ناکام بنا دیا. مدد کیجیے, میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی یہ ٹیکنالوجی کی جو کہانیاں گھڑی گئی تھیں یا فلموں میں دکھائی گئی تھی وہ تو ہم بہت پہلے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ناکام ہے, یہ وقت آئے گا تو یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کا یہ تشت بام ہو جائیں گی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اپنے منہ سے میاں مٹھو ہے اور وہ اپنے منہ سے سپر پاور بنا ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود دوسرا اس کا اینگل جو میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اور عوام میں بہت اختلاف ہے اور بہت فرق ہے, اور یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ چونکہ صدر کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور 20 جنوری کو انہوں نے حلف بھی اٹھانا ہے, تو تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پر وہ میرا خیال ہے اندرونی طور پر، سیاسی طور پر وہ اپنے اختلافات کو قابو نہیں پا سکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو آگ ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مینجمنٹ کرائسس ہو رہا ہے. یہ وہاں پہ وہ اس کو کرائسس کو ختم کرنے کے لیے، آگ کو ختم کرنے کے لیے وہ ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں سازشیں ہیں اور ان کے جو عوام ہیں وہ اپنی حکومت کو دیکھ رہے ہیں، ریاست کو دیکھ رہے ہیں، اور ریاست جو ہے وہ اپنی اندرونی جو اختلافات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. میں تو اس آگ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگ مزید یہ اگر اس پہ قابو پا بھی لیا جائے، لیکن اس آگ کی وجہ سے جو امریکی معاشرے میں امریکی عوام اور امریکی سامراجی قوتیں جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان جو آگ لگے گی وہ اس کا نتائج بہت جلد امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے اور امریکہ کے حصے بکھرے بھی ہو سکتے ہیں. یہ میں اپنے انالیسز اور تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آگ جو ہے اس سے امریکہ کے جو ناکامیاں ہیں وہ مزید عیاں ہوں گی اور اس کے جو آپس میں اندرونی اختلافات ہیں ان کے وہ بڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے. میں اس کے لیے میں ایک یہ مثال اور دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات دیکھیں آپ اس طرح سے، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نئے صدر بننے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک کیس تھا جس میں عدالت ان کو مجرم بھی قرار دے رہی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ مجرم ہیں، آپ کے ریکارڈ میں مجرم لکھا جائے گا، لیکن وہ اس کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہ جیل بھیجیں گے نہ آپ کو جرمانہ کریں گے، ہم آپ کو بری کرتے ہیں
جی.
تو یہ کس طرح کا انصاف یا یہ کس طرح کا یہ فیصلہ ہے؟ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی تک جو اختلافات ہیں، جو پچھلی گورنمنٹ جا رہی ہے اس کی گرپ ابھی تک اندر اسٹیبلشمنٹ میں اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ ابھی تک اس کو مشکلات کا سامنا ہے اور وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام جو اپنی حکومت سے جو وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں
جی.
وہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہی عوام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور امریکہ میں ایک شورش کھڑی ہوگی، جو وہ آگ پتہ نہیں یہ کس طرح بجھا سکیں گے. یہ قدرتی آگ کو تو یہ بجھا نہیں سکے، ان کی تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے دنیا میں جو امریکی ٹیکنالوجی مانی جاتی تھی وہ ناکام ہو گیا. اب دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکی ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے کہ ایک آگ جو ہے جنگل میں لگی آگ جو ہے اس سے 30,000 مربع میٹر سے جو ہے وہ زیادہ کلومیٹر سے زیادہ وہ جو ہے وہ رقبہ جو ہے وہ.
اچھا یاور صاحب، یہاں پر گویا یہ نہیں پتا چلتا کہ امریکی حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب جب پہلے دور اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے پیرس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تھا، اور انسانیت کے لیے جو خدمت کے کام ہے اس سے امریکی حکومت بھاگتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا اسلحہ اسرائیل کو فراہم کیا جاتا ہے. تو کیا ترجیحات کا فرق ہے امریکہ کا؟
جی بالکل، یہ ترجیحات کا فرق بھی ہے، اور میں اس کو اس طرف لے جانے کی بجائے میں یہ کہوں کہ اس میں اللہ کا عذاب آ گیا یا یہ ہو گیا، یہ ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ
جی. لیکن یہاں پر لاس اینجلس کے عام عوام جو ہے اس نشانہ بنے، اس میں تو قدرتی آفت ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے.
جی بالکل، وہ الگ بات ہے، قدرتی آفات آ سکتی ہیں، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر جو آپ نے بات کی اس کے
امریکی حکومت کی ترجیحات کے بارے میں بات کر رہا تھا میں.
جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ امریکی آج تک تو ہم نے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی رہی ہے امریکہ کی، وہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ انسانیت سوز اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، وہ ہر جگہ پہ انسانیت کو نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کو نکیل ڈالنے والا کوئی نہیں نظر آتا. ایک صرف واحد اسلامی جمہوریہ ایران ہے، انہوں نے ان کو آگے سے جواب دیا ہے، یا فلسطین کے غیور مسلمانوں نے، یا یمن کے غیور مسلمانوں نے، یا لبنان کے غیور مسلمانوں نے، انہوں نے ان کو جواب دیا آگے سے. نہیں تو ادروائز تو دوسرے سے باقی جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ ابھی تک امریکہ کے ساتھ چل رہی ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ مغرب کتنا بے بس ہو چکا ہوا ہے کہ غزہ کے اوپر اور یمن کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، لبنان میں اٹیکس ہوئے ہیں، اور سارے وہ اقوام متحدہ تک یہ فیصلے کرنے کے باوجود کہ وہ جو امریکہ کا بغل بچہ جو ہے ایک ناجائز اولاد صہیونی جو حکومت ہے وہ ظلم کر رہی ہے وہاں پر اور اس کو روکنے میں سارے ناکام ہو رہے ہیں. یہ تو ترجیحات تو ان کی ڈفرینٹ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ امریکہ کی ترجیحات جو ہیں وہ صرف میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے دوسرے ممالک کو آپس میں لڑاتے ہیں, جس طرح یوکرین میں بھی وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہ جنگ شروع کروائی اور وہاں پہ بھی ابھی تک ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے, وہاں پر بھی ان کو کامیابی نہیں ہو رہی. فلسطین میں وہ اب تک کتنے بلین ڈالر کی امداد دے چکے ہیں صہیونی حکومت کو, لیکن وہ ادھر بھی ناکام ہو رہے ہیں.
دادے جہاں تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. یاور بخاری, ہمارے پاس آخر میں ایک دو منٹ کا وقت ہے, اس پورے جو گفتگو ہے اس کو کس طرح آپ سمیٹنا چاہیں گے, امریکہ, آتش زدگی, عام عوام کا نقصان اور امریکی حکومت کا رویہ؟
جی بالکل, میں اس کو اس انداز میں لوں گا کہ امریکہ میں اس وقت طبقاتی جو نظام رائج ہے وہ اب بکھرنے کو ہے, وہاں کے جو عوام ہیں ان میں اور اس کی اسٹیبلشمنٹ میں اور ریاست میں اور عوام میں بہت زیادہ خلیج پیدا ہو گئی ہے, اور وہ جو امریکہ کی جو ایک سپر پاور کی حیثیت تھی یا اس کا جو ایک چہرہ تھا کہ وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سپر پاور اپنے آپ کرا رہا, وہ بھی تشت از بام ہو گیا ہے. اور اب دوسری قومیں بھی دیکھیں گی کہ امریکہ جو اپنی آگ پر قابو نہیں پا سکا وہ اب دوسرے قوموں کے معاملات میں کس طرح ٹانگ اڑائے گا, خصوصاً یورپ کے جو یورپ ہے وہ بھی دیکھے گا کہ اگر وہ یہ جو وہاں پہ یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے اس میں وہاں کی عوام اور حکومت کے وہ الٹے رخوں میں کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ امریکی جو معاشرہ ہے, امریکی جو ریاست ہے وہ بکھرنے کو ہے, اور امریکی عوام جو ہے وہ وہاں پر ضرور جو جس طرح ابھی جی. بھی امریکہ میں غزہ کے خلاف جو ہے بہت مظاہرے کیے گئے, وہ غزہ پہ جو انہوں نے حملے کیے ان کے خلاف بہت جی. مظاہرے کیے گئے اور صہیونیوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے, وہ امریکی عوام تھے.
بے شک, تو بہت بہت شکریہ آپ کا یاور بخاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ڈاکٹر سہیل رجبی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. امریکی حکومت کیا وجہ ہے کہ ایک آگ پر قابو نہیں پا سکی؟ زیادہ تر اس میں دخل جو ہے وہ امریکی رویے کا ہے, امریکی ترجیحات کا ہے. اگر امریکی حکومت انسانیت کی خدمت کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے اور انسانیت کے خلاف جو اقدامات ہیں ان سے گریز کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی اور انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہوں گی, اور اس خدمت سے خود امریکی عوام بھی فائدہ اٹھائیں گے. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
Thank you.